الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما میرے محترم دینی بھائیوں آج سے دینی دروس کا دروس علمیہ کا ایک مبارک سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور اس میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو آنے کی بیٹھنے کی توفیق دی اس کا موقع عنایت فرمایا یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی چیز ہے اس درس کا اس سلسلے کا مقصد کیا ہے اس درس کا اور اس طرح کے جو دروس اس سلسلے میں ہوں گے ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اسلام کی بنیادی باتوں کی صحیح معرفت ہو دلائل کے ساتھ سے اور دین کا علم موٹی موٹی باتیں جو بہت ہی بنیادی ہیں جن کے بغیر ایک مسلمان دنیا میں صحیح ڈھنگ سے زندگی نہیں گزار سکتا ہے چاہے وہ عقیدے کی ہوں عبادات کے اعتبار سے ہوں معاملات ہوں اخلاق ہوں ایک ایک کر کے ایک ایک کتاب اہل علم کے ہم پڑھتے جائیں گے اور ان کتابوں میں عقیدے اور اعمال سے متعلق جو باتیں ہیں ان کو دلیل کی روشنی میں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اور بصیرت کے ساتھ واقعی اس کا صحیح مطلب کیا ہے جو علماء نے بیان کیا ہے اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے بعض باتیں مشکل ہوں گی بعض باتیں بہت ساری باتیں آسان بھی ہوں گی ہر چیز ہمیشہ آسان نہیں ہوتی ہے اور ہر چیز مشکل بھی نہیں ہوتی ہے اس میں سب سے مشکل چیز کیا ہے پابندی سب سے مشکل چیز پابندی کے ساتھ اس درس میں آنا ہے اس لیے کہ نئی چیز ہمیشہ انسان کے لیے تجسس اور شوق کا مقام ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے دیکھیں گے اور پھر دھیرے دھیرے جب سلسلہ جاری رہتا ہے تو انسان اکتاتا ہے انسان کی طبیعت میں اکتاہٹ ہے اور دنیا میں یہ چیز انسان سے ختم نہیں ہو سکتی ہے یہ جنت ہے جہاں پر آدمی اکتائے گا نہیں لیکن دنیا میں اکتاہٹ کے باوجود ایک انسان جب اپنے مقصد سے جڑا رہتا ہے تب وہ لوگوں کے نزدیک بھی اور خود اللہ کے ہاں عزت کا مقام پاتا ہے اعلی مقام پانے کے لیے انسان کو اپنے مقصد سے جڑے رہنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ صلاحیت رکھتے ہیں لیکن ان کے اندر دوام مداومت ٹکے رہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے لہذا ان کی صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صلاحیت اتنی نہیں ہوتی ہے لیکن ایک کام پر ایک میدان میں ٹکے رہتے ہیں دھیرے 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 ان میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور وہ ترقی کرتے ہیں لہذا مداومت بہت بڑی چیز ہے پابندی کے ساتھ ایک چیز پر ٹکے رہنا ہاں یقیناً وہ چیز صحیح ہونا چاہیے اور تجربہ یہ ہے کہ ایک آدمی غلط کام بھی پابندی سے کرے اس میں بھی ماہر بن جاتا ہے چاہے وہ چوری ہو یا دھوکہ ہو ایک آدمی جب ایک چیز پر ٹکا رہتا ہے اس میدان کی گہرائی اس کے سامنے آتی ہے تو جب صحیح چیز پر ہم ٹکے رہیں گے تو کیوں اس کی خیر ہم کو نصیب نہیں ہوگی تو یہ جو سلسلہ ہے دین کی باتوں کو دلائل کے ساتھ سیکھنا اور سمجھنا اس پورے سلسلے کا یہ مقصد ہے اور یہ انشاءاللہ مسلسل چلتا رہے گا بدھ کے دن ہمارا یہ درس ہوگا، اور اس میں ہم عموماً دو کتابیں پڑھیں گے، ایک کتاب ختم ہو گئی دوسری کتاب شروع کریں گے، چونکہ ہمارے پاس زیادہ دروس کے لیے اتنی تکرار کے لیے سب کے لیے موقع بھی نہیں ہے، ایک آدمی دو ہفتے میں دو مرتبہ بلایا جائے تھوڑا مشکل ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ جاب والے ہیں، لہذا یہ جو سلسلہ ہمارا ہے ایک دن میں 45-45 منٹ ہم کر لیں، ڈیڑھ گھنٹے کے اندر دو کتابیں ہم پڑھ لیں گے، کوشش کریں گے اس میں عقیدے کی کتاب، کبھی نماز کے احکام ہیں، کبھی اخلاق کے تعلق سے، کبھی سیرت ہے، کبھی کوئی اور معاملات ہیں، کوئی ایک کتاب یا کتاب کا حصہ، کبھی حدیث کی کتاب، کبھی تفسیر کا معاملہ، انشاءاللہ ہم اس طرح سے بعض بنیادی چیزیں جو دین کی ہیں جن کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اس کا سلسلہ ہم یہ جاری رکھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو پابندی سے آنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس علمی دروس کے سلسلے کو اللہ تعالی ہم لوگوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں، اور ہمارے لیے آخرت کی نجات کا اور دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں. تو اس سلسلے میں دو کتابیں ہیں جن کو ہم پڑھیں گے، شروعات ہم دو کتابوں سے کر رہے ہیں. نمبر ایک، پہلی کتاب الاصول الثلاثہ، دین کے تین بنیادی اصول. یہ کیا کتاب ہے، اس کے مؤلف کون ہیں، اور اس میں کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے سمجھیں گے. یہ ایک کتاب ہے جو عقیدے سے متعلق ہے، تین سوال، رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور نبی کے بارے میں، اس لیے کہ ساری بنیادی باتیں اسی میں ہیں، کس کی عبادت کرنا، کس کے طریقے پر کرنا، اور زندگی کے لیے کن احکام پر چلنا، کس دین پر چلنا، یہ تین بنیادی چیزیں ہیں، ان کو ہم اس میں سمجھیں گے، لیکن ہر چیز کی دلیل کے ساتھ، وہ دلائل آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. کتاب میں یہ جو نوٹس آپ کو دیے گئے ہیں، یہ پورے نوٹس نہیں، یہ پہلا صفحہ ہے اس کا، لیکن چونکہ شروع میں زیادہ لوگ نہیں آتے ہیں، اور پہلے ذہن میں ہمارے ہندی نہیں تھا، رومن اور اردو ہی نوٹس بنانے والے تھے، لیکن اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ہندی بھی ہے، تو بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کو انگلش پڑھنا نہیں آتا ہے، تو ان کے لیے ہندی کا مواد بھی اس میں ڈال دیا جائے گا، تاکہ پھر ان کے لیے ہندی بھی پڑھنا آسان ہو جائے، ہندی سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں. تو ایک کتاب یہ ہے. دوسری کتاب ابن حجر رحم اللہ کی کتاب ہے بلوغ المرام، اور اس کتاب کا آخری حصہ جس میں اخلاق و آداب سے متعلق باتیں جمع ہیں، تو وہ حصہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس میں تقریباً 131 احادیث ہیں، لیکن اخلاق سے متعلق تقریباً بنیادی باتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں. تو عقیدہ اور اخلاق، ان دو چیزوں کو ہم سلسلہ وار سیکھیں گے، کب تک چلے گا نہیں معلوم. بعض لوگ جب پہلے درس میں آتے ہیں تو ان کی فکر یہ ہوتی کہ ختم کب ہوگا، ابھی شروع. ویسے ہی جیسے ایک انسان نکاح کر رہا ہے تو طلاق کی بھی سوچے، ماں باپ نکاح کرتے ہیں تو اس میں مہر بڑا باندھتے ہیں، کیوں باندھتے بڑا مہر، کبھی طلاق ہوا تو، یا تو طلاق مشکل ہو جائے، اور ہوا تو بچی خوشحال رہے. تو یہ کیا چیز ہے، یاد رکھیں کہ دینی دروس میں پابندی سے آنا ہی کام، اور آپ اس نیت سے آئیں کہ ہر مرتبہ ہم کچھ سیکھیں گے اور زندگی بھر ہم لگے رہیں گے اس میں، زندگی بھر ہم سیکھتے رہیں گے. یہ نہیں کہ یہ کتنے دن سے چل رہا ہے، یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے سے پڑھ رہے ہیں، کوئی نئی کتاب پڑھاؤ، نئی کتاب میں کیا ہوگا، اس میں بھی تو قرآن و سنت ہی ہوگا. آپ ہر درس میں کچھ نیا اگر سیکھ رہے ہیں تو گویا آپ ہر درس میں نئی کتاب پڑھ رہے ہیں. اگر آدمی اس دعوی سے، اس نگاہ سے دیکھے تو اکتائے گا نہیں، لیکن چونکہ آدمی ایک ہی کتاب پڑھنے سے اکتاتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ جلدی سے ختم ہو جائے، لہذا وہ واقعی آ نہیں پاتا ہے، جم نہیں پاتا ہے، سیکھ نہیں پاتا ہے. اس کے لیے یاد رکھیں کہ ایک کتاب اچھے سے سمجھنا یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ ایک انسان 10 کتابوں کو جلدی جلدی ادھورے یا غلط فہم کے ساتھ ختم کرتے ہیں. علم کو ختم نہیں کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے. لہذا بہت سارے لوگ، ان کے ہاں تکمیل زیادہ اہم ہوتی ہے تحصیل سے، مکمل کرنا یہ ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے، یہ کتاب میں نے پڑھ لی، ختم، ہاں ہو گیا کام، حاصل کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، مشکل سے ایک آدھ بات، کیا فائدہ ہے؟ تو نے اگر حاصل کم کیا ہے اور مکمل زیادہ کیا ہے تو اصل کمال حاصل کرنا ہے، مکمل کرنا نہیں. کتنے دن کام پہ گیا؟ ایک مہینہ. کمایا کتنا؟ ایک دن کی کمائی. کیا فائدہ ہے؟ تو حاصل کتنا کیا، یہ اصل ہے، اس کو یاد رکھیں. لہذا دروس میں حاضر ہوں، نمبر ایک وقت پر، دو دھیان دے، تین شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، یہ تو معلوم ہے، یا یہ تو بعد میں ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں، آپ کو آنے سے روکے گا. آپ کے آنے میں جو برکت ہے وہ آپ کے گھر پہ بیٹھ کے سننے میں نہیں ہے، یہ یقین کے ساتھ آپ یاد رکھیں. جو آنے میں جو خیر اور برکت ہے وہ گھر پہ بیٹھ کے سننے میں نہیں ہے، آپ حاضر ہو سنو. اور پابندی سے آئیں، مسلسلہ ایسا نہ کریں کہ آج آئے اور کل نہیں آئے، کل آئے پرسوں نہیں آئے، نہیں. کچھ بھی ہو جائے ہم کو حاضر ہونا ہے. جو آئیں گے ان کا فائدہ ہوگا. اگر تین لوگ بھی آئیں گے میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ، تین لوگ بھی آئیں گے میں پڑھاؤں، تین بھی جماعت ہو جاتے ہیں. زیادہ کہ ہم کو کوئی طلب نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ آئیں، لیکن اگر نہیں آئیں گے نقصان ان کا، جو آئیں گے ان کا فائدہ ہوگا. تو یہ پہلی کتاب ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں، الاصول الثلاثہ، دین کے تین بنیادی اصول. تین ہی کیوں، زیادہ نہیں؟ اس کا جواب ہم کو دیکھنا ہے، یہ تین کون سے اصول ہیں، تین چیزیں کیا، اور یہی تین کیوں، اور زیادہ کیوں نہیں، اور ان تین کی کیا خصوصیت ہے. یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور ان کا مختصر تعارف، زیادہ تعارف کی ضرورت بھی نہیں ہے. ان کا نام ہے محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی، یہ بنی تمیم کے ہیں، اور عرب میں جو توحید کا انقلاب آیا، وہاں جو لوگ پیڑوں تک کو پوجنے لگ گئے تھے، قبر پرستی وہاں پر عام ہو چکی تھی، اس کو مٹا کر پھر سے لوگوں کو اس توحید پر لانے والے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی دعوت عرب میں دی تھی، وہ یہی شخصیت ہیں، محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ. ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ عرب میں جو شرک عام ہو گیا تھا، انہوں نے نہ صرف دعوتی ذریعے سے بلکہ سیاسی قوت کو استعمال کر کے بھی وہاں پر توحید کو قائم کیا، جس کے اثرات اور ثمرات آج آپ دیکھ رہے ہیں. ان کی ولادت عیینہ، جو ریاض سے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پر ہوئی. یہ 1115 ہجری میں پیدا ہوئے، 1115، ابھی 1430 چل رہا ہے، کتنا چل رہا ہے، 1440. ہاں ہاں، تو 1115 میں ان کی پیدائش ہے، اور 1206 میں ان کی وفات ہے. 1206 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور درعیہ جو علاقہ وہاں پر ہے، اسی کے قریب، ریاض کے قریب علاقہ ہے، وہاں پر ان کی وفات ہوئی. ان کی بہت ساری کتابیں ہیں جو بہت ہی مشہور اور مفید کتابیں ہیں. مثلا کتاب التوحید، جو ایک عظیم شان کتاب ہے، کتاب التوحید، جس کا انشاءاللہ ہم جب موقع ملے گا تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ اسی سلسلے میں پڑھیں گے، کتاب التوحید. اسی طرح سے الاصول الثلاثہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، کشف الشبہات، یہ بھی ان کی کتاب ہے، جو شرک سے متعلق شبہات ہیں اس کا ازالہ انہوں نے کیا ہے. القواعد الاربع، چار قاعدے توحید سے متعلق، شرک سے متعلق. فضائل الاسلام، آداب المشی الی الصلاۃ، نماز کی طرف چلنے کی فضیلت اور آداب. الکبائر، کبیرہ گناہ. اور زاد المعاد جو ہے، اس کو مختصر انہوں نے کیا، مختصر زاد المعاد، یہ ان کی کتابیں. اس کے علاوہ بھی تفسیر سورۃ الفاتحہ اور بھی کتابیں ان کی ہیں. تو ان کی کتابوں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ کتابیں واقعی لوگوں کے لیے بہت نفع والی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جو واقعی لوگوں کی ضرورت ہے. اور جب انسان اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مقبولیت بھی رکھتا ہے. ان کی کتاب جیسے آج جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، عام طور سے عرب میں ہر سکول میں اور مدرسوں میں اور اسی طرح سے مساجد میں عام طور سے علماء پہلی کتاب جو طالب علم کو پڑھاتے ہیں وہ عموماً الاصول الثلاثہ ہوتی ہے، اور جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو واقعی احساس ہوگا کہ کتاب کتنی مفید ہے۔ تو یہ کتاب آج ہم شروع کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اتنا اختصار کے ساتھ ان کا تعارف کافی ہے، اور ان کی جو خدمات ہیں ان کے اثرات، وہی توحید کے جو اثرات ہیں، جو کتاب السنت کے اتباع کے جو اثرات ہیں آج جو عرب میں دکھائی دیتے ہیں، وہی ان کے تعارف کے لیے کافی ہے کہ ان کی جو بھی خدمات ہیں آج ہم کو اس کا اثر دکھائی دیتا ہے کہ عرب میں آپ بچہ ہو، دیہاتی ہو، کالج کا پڑھنے والا ہو، آپ کو دکھائی دے گا کہ شرک ان کے پاس نہیں ہے، عام طور سے وہ لوگ توحید جانتے ہیں۔ تو یہ کس کی خدمت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پہ دعوت چلائی، اس کے بعد جو شرک پیدا ہوا، اس کے بعد پھر سے اس کی تجدید کر کے توحید لوگوں کو پہنچانا اور ان کو پھر سے اسی توحید پر قائم کرنا، قبر پرستی اور پیڑوں کی پوجا سے لوگوں کو نکالنا، یہ کام انہی کی خدمت کا ثمرہ ہے، انہی کی خدمت کے نتیجے میں یہ چیز پیدا وہاں پر ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ الاصول الثلاثہ، دین کے تین بنیادی اصول، کوئی بتا سکتا ہے کہ بنیادی اصول کیا ہیں؟ کسی نے پڑھا ہو یا جانتا ہو، کسی کو معلوم ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، دین اسلام کی پہچان، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، یہ تین چیزیں، ان تینوں کی پہچان ہماری صحیح ہو جائے، اللہ کو ہم صحیح طور سے پہچانیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم صحیح طور سے پہچانیں، اور ہمارا جو دین ہے جس کا نام کیا ہے، اسلام، اس دین اسلام کی صحیح معرفت ہم کو ہو کہ واقعی دین کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کی تعلیمات کیا ہیں، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جن کو ہم کو اس درس میں، اس کورس میں سیکھنا ہے۔ ان تین اصولوں کے سیکھنے کی واقعی ضرورت کیا ہے، دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے؟ تین حدیثوں میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ قرآن کریم میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جماتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ دو مقام ہیں جہاں ثبات انسان کو ملتا ہے، یہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ بالقول ثابت، ایک پکی بات کے ذریعے سے، ایک ثابت شدہ پختہ بات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں اور آخرت میں جماتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی براء بن عازب کہتے ہیں، قال التثبیت فی الحیات الدنیا اذا جاء الملکان الی الرجل فی القبر، دنیا میں جمانا دین پر، حق پر، منکر نکیر کے سوال کے جواب میں ثابت قدم رکھنا، کہتے ہیں کہ جب دو فرشتے قبر میں بندے کے آتے ہیں، فقال له، فقال له، دونوں کہتے ہیں اس سے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فقال ربی اللہ، وہ جواب میں کہتا میرا رب اللہ ہے۔ قال وما دینک، دوسرا سوال پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ قال دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ قال ومن نبیک، تیرے نبی کون؟ قال نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ فرماتے ہیں، صحابی کہتے ہیں، فذلک التثبیت فی الحیات الدنیا، دنیا میں جمانے، دنیا میں ثابت قدم رکھنے سے مراد یہ ہے۔ یہ بندہ جب قبر میں ہوتا ہے اس کی روح واپس سے اس میں ڈالی جاتی ہے اور فرشتے اس سے تین سوال کرتے ہیں. وہ تین سوال کیا ہیں قبر کے؟ تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور تیرے نبی کون. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے تو وہ جواب دے پاتا ہے، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو معلوم ہے کہ یہ جو سیکھنا ہے یہ کیوں ضروری ہے، ان تین اصولوں کا سیکھنا اور یہ تین باتیں ہی کیوں. معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد سب سے پہلا فتنہ، سب سے پہلی آزمائش اور امتحان ان تین چیزوں کے بارے میں. اگر آدمی ان تین چیزوں کو نہیں سیکھا تو ایسا آدمی کہاں ناکام ہوگا؟ قبر میں، وہ جواب نہیں دے پائے گا. اس کو اللہ کی صحیح پہچان ہونا چاہیے، کیونکہ پوچھ رہے ہیں کون ہے تیرا رب. رب کی پہچان، دین کی پہچان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان. اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے الجنائز میں، اور صحیح مسلم میں بھی اسی کے قریب الفاظ مرفوعاً مروی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی ہے. اور اسی طرح سے سنن ابی داؤد میں بھی یہ حدیث مرفوعاً موجود ہے، لیکن ابو داؤد کی روایت بہت طویل ہے. تو یہ روایت موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرح سے آئی ہے. موقوف کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کوئی بات کہے اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ روایت موقوف ہے. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں یا آپ کا عمل ہو تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ وہ روایت کیا ہے؟ مرفوع ہے، مرفوع ہے. ایک اور حدیث جس کو امام احمد، ابو داؤد، ابن خزیمہ، حاکم اور بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور سید جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے وہ روایت نقل کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے حالات بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، دو فرشتے میت کے پاس، مردے کے پاس آتے ہیں جو قبر میں دفن ہے. فَيُجْلِسَانِهِ، اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. فَيَقُولَانِ لَهُ، اس سے کہتے ہیں مَن رَبُّكَ، تیرا رب کون؟ فَيَقُولُ ہا ہا لَا أَدْرِي، کون سا بندہ؟ کافر کے پاس جب آتے ہیں، مومن کے پاس آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے پوچھتے ہیں، کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح جواب دے دیا اس نے. لیکن کافر کے پاس جب آتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں، پہلا سوال کیا ہے؟ کہتے ہیں فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَبُّكَ، تیرا رب کون؟ فَيَقُولُ ہا ہا لَا أَدْرِي، کیا کہتا ہے؟ ہائے ہائے مجھ کو نہیں معلوم. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ، اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ فَيَقُولُ ہا ہا لَا أَدْرِي. آدمی جب گھبراہٹ میں ہوتا ہے اس کو بولنے نہیں آتا ہے، کہتا نہیں معلوم مجھ کو. جیسے پانی میں ڈبو کے نکالا جائے تو کیا کرتا ہے آدمی گھبراہٹ میں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھ کو نہیں معلوم. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، کہتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا رسول بنا کر، نبی بنا کر. فَيَقُولُ ہا ہا لَا أَدْرِي، کہتا مجھ کو نہیں معلوم. فَيَقُولُ، کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں فَيُنَادِ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْكَذِبَ، آسمان سے ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نہیں معلوم والا معاملہ نہیں ہے، اس نے جھٹلایا، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے نہیں مانا، اس نے کوشش نہیں کی جاننے کی، اور اس نے سرے سے اللہ کا، رسول کا، دین کا انکار کر دیا. آگے بڑھ کے سیکھتا، سمجھتا اور اس کی معرفت حاصل کرتا نہیں کیا اس نے، اس نے جھٹلایا، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو نہیں معلوم. اس کا مسئلہ یہ نہیں کہ اس کو کسی نے بتایا نہیں، اس کا مسئلہ یہ کہ اس نے قبول نہیں کیا بلکہ کیا کر دیا؟ رد کر دیا. اسی لیے آسمان سے ندا لگائی جاتی ہے انکذبا، یہ جھوٹ بولتا ہے. فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، حکم ہوتا ہے اس کے لیے کیا کرو؟ جہنم کا فرش، جہنم کا آگ کا بچھونا اس کے لیے بچھاؤ. وَفْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور جہنم کی کھڑکی یا جہنم کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دو. ابھی یہ جہنم میں گیا نہیں ہے، اب یہ کہاں ہے؟ اپنی قبر میں. اور اسے سوال پوچھا جاتا ہے، اس سوال کا جواب وہ نہیں دے پاتا ہے کیونکہ یہ ماننے والوں میں سے نہیں تھا. اگر ماننے والوں میں سے ہوتا تو جواب دے پاتا ہے، لیکن جواب میں کیا کہتا ہے نہیں معلوم، جھوٹ بولتا ہے. اس کو جہنم کی آگ کا بچھونا اس کے نیچے ڈال دو، اور اس کی قبر میں کون سا دروازہ کھولو؟ جہنم کا دروازہ کھولو. وہاں سے ساری تکلیف اس کو پہنچتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ کیوں ہوا؟ قبر میں فیل کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ جواب نہیں دے پایا. جواب کیوں نہیں دیا؟ انکار کیا. اس کا عقیدہ ان تین چیزوں کے خلاف تھا. وہ اللہ کی ربوبیت میں، الوہیت میں شرک کرنے والا تھا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مخالف تھا، آپ کی نبوت کا مخالف تھا. وہ اسلام کے احکام چھوڑ کے خواہش پرستی کرتا تھا، اسلام کا انکار کرتا تھا. لہذا اس آدمی کا حال کیا ہوا؟ یہ آدمی برباد ہو گیا. جہنم اس کی قبر سے شروع ہو جاتی ہے. معلوم ہوا کہ یہ تین چیزیں سیکھنا بہت اہم ہے. آج اگر ہماری موت ہو گئی تو معلوم نہیں صبح تک یا دوپہر تک دفن. غور کیجیے، یہ تین سوال ہم سے پوچھے جانے والے ہیں. تیاری کتنی ہے اس کی؟ کیا ہم نے صحیح ڈھنگ سے اللہ کو پہچانا؟ کیا ہم نے صحیح ڈھنگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا؟ کیا ہم نے صحیح ڈھنگ سے اسلام کے بارے میں جانا؟ اگر نہیں تو بدقسمتی ہمارے لیے. کہیں زندگی میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو مر ربک کے خلاف ہو اور وہاں جواب نہیں دے پائے. کہیں زندگی میں ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ ما دین ہو، تیرا دین کیا ہے کے خلاف. کہیں زندگی میں ایسی چیز نہ ہو من نبی کے خلاف اور وہاں زبان نہیں چل پائے. کیونکہ آپ دیکھیے قرآن کی آیت کیا فرمان، کیا بتا رہا اللہ تعالیٰ قرآن میں؟ یثبت اللہ، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے. آدمی سوچے گا میں تو جانتا ہوں جواب دے دوں گا، نہیں. جب تک کہ اللہ تعالیٰ جمائے نہیں جواب نہیں دے سکتا ہے. اور اللہ وہاں اس کو جمائے گا جو یہاں جمع ہو. یہاں کون جمے گا؟ جب اس کی معرفت صحیح ہوگی. تو اس کتاب کی اہمیت کیا ہے؟ اس کتاب سے شروعات کیوں؟ اس کتاب کا سیکھنا کیوں ضروری؟ اس لیے کہ تین چیزیں قبر میں کام آنے والی ہیں. اگر یہ تین چیزیں نہیں سیکھا قبر میں نقصان ہو سکتا ہے. دوسری چیز، صرف قبر نہیں بلکہ ان تین چیزوں کا سیکھنا دنیا کی زندگی میں ایمان کی لذت کا ذریعہ ہے. صرف قبر میں کام آئے گا یہ تین چیزوں کا سیکھنا؟ نہیں، دنیا میں بھی، زندگی میں بھی. جب تک موت نہیں آتی زندگی حیات میں بھی. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان، اس آدمی کو ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا، ایمان کی لذت نصیب ہوگی. ایمان کی لذت ہوتی ہے اور وہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے. کس کو نصیب ہوگی؟ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جو راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر. دل سے راضی ہو گیا، اندر سے کوئی مخالفت نہیں، اندر سے کوئی شک نہیں، اندر سے کوئی بے چینی نہیں. میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. راضی، کوئی مخالفت نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی انکار نہیں. جو راضی ہو جائے اس آدمی کو دنیا میں کیا نصیب ہوگا؟ ایمان کی مٹھاس. علماء نے کہا کہ ایمان کی بھی لذت ہوتی ہے، جیسے کھانے کی لذت آدمی کو زبان پہ محسوس ہوتی ہے، ایمان کی لذت آدمی کو دل میں محسوس ہوتی ہے. کیوں ہم محروم رہیں اس لذت سے بھائی؟ کیوں نہیں ہم کو بھی وہ لذت ملے؟ یہ رضا کب آئے گی؟ راضی کب ہوتا ہے آدمی؟ جب اس کے دل میں یقین ہوتا ہے. آدمی جب تک یقین نہیں ہوتا ہے رضا نہیں ملتی اس کو. یقین کب آتا ہے؟ جب علم پختہ ہوتا ہے. جب آدمی کا علم پکا ہوتا ہے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ یقین. جب دلیل ہوتی ہے یقین آتا ہے. جب یقین آتا ہے اطمینان آتا ہے، جب اطمینان آتا ہے ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ لہذا یہ جو تین چیزیں ہیں صحیح مسلم میں امام مسلم نے کتاب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو یہ دو حدیثیں ہم کو بتلاتی ہیں، تین حدیثیں، کہ ان تین چیزوں کا سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اصل کتاب شروع کریں، علم کے تعلق سے، چونکہ ساری کتاب، دونوں کتابیں علم سے ہی متعلق ہیں، قرآن و سنت کا علم، ان دروس کے تعلق سے دو باتیں ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے، جو دروس جن میں ہم حاضر ہوں گے، دو شبہات اور دو کوتاہیاں، ایک شبہ اور ایک کوتاہی۔ پہلی چیز، بڑی بڑی چیزیں کیوں نہیں، جب آپ ایک فتنہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ طالب علم جب ایک چیز سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں دوسری چیز سیکھنے کا شوق پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ، کسی نے آپ کو بتایا قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہیے، آپ کے دل میں شوق آیا، آپ نے تفسیر، کون سی بھائی؟ تفسیر ابن کثیر۔ اب آپ نے تفسیر ابن کثیر کھولی، پڑھنا شروع کیا سورہ فاتحہ کی تفسیر، اس میں آپ نے پڑھا قتادہ یوں کہتے ہیں اور ابن عباس کا یہ قول ہے، یہ قول فلاں ہے، یہ روایت ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اب آدمی کے دل میں شیطان یہ ڈالتا ہے، تجھ کو تو معلوم نہیں قتادہ کون ہے، تجھ کو معلوم نہیں ابن عباس کون ہے، تو ایک کام کرتے ہیں، ان کے بارے میں کون سی کتاب میں ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ مرفوع ہے، یہ موقوف ہے، تجھ کو معلوم نہیں ہے یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے۔ اگر وہ علم آ جائے تو یہ کتاب بھی سمجھ میں آئے گی، وہ اس میں سے نکل کے پھر وہاں چلا جاتا ہے۔ پھر اسماء رجال کی کتاب، پھر مصطلح کی کتاب، اصول فقہ کی کتاب، پھر سوچتا ہے کہ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، عربی زبان آ جائے تو کتنا اچھا، عربی زبان آئے گی تو میں جب چاہے جو کتاب چاہے کھول کے پڑھ سکتا ہوں، عربی آنا چاہیے۔ اس طرح سے کسی ایک چیز پر شیطان مطمئن ہونے نہیں دیتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک ایک انسان کسی ایک چیز پر جم کے وہ حاصل نہ کر لے اس میں پکا نہیں ہوتا ہے، کہیں بھی جائے گا کچھ نہ کچھ تو پکڑ کے چلنا پڑے گا، تب جا کے آدمی پکا ہوگا۔ تو ان پر جمے رہنا اور چھوٹے علم سے بڑے علم کی طرف جانا یہ بہت ضروری ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ بڑے علم سے شروعات کی دعوت دیتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ میں بخاری پڑھوں گا، بخاری بڑی کتاب ہے بھائی، اس میں پڑھتا ہے حدثنا کذا وکذا، یہ حدثنا کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں طالب علم کو چاہیے کہ وہ چھوٹی کتابوں سے شروع کرے، لیکن طالب علم کو اگر کوئی معلم چھوٹی کتاب دے تو اتنی چھوٹی 15 پیج کی کتاب، میرے کو موٹی پڑھنا ہے، میں بہت آگے جانا چاہتا ہوں۔ آگے جانے کے لیے تجھ کو جہاں تو ہے وہاں سے شروع کرنا پڑے گا، تجھ کو مکہ جانا ہے، کیسے کرے گا؟ جہاں تو ہے، کتنے قدم؟ ایک قدم۔ طالب علم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صحیح طریقہ علم کا یہ ہے کہ چھوٹے علم سے بڑے علم کی طرف جائے۔ لہٰذا یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں یہ تو تین چیزیں مجھ کو معلوم ہیں، یہ پڑھا رہے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، آئندہ میں نہیں آؤں گا، بڑی محرومی ہے۔ جب یہ کتاب پڑھے گا تب سمجھ میں آئے گا، میں اللہ کو نہیں پہچانتا تھا، میں رسول کو نہیں پہچانتا تھا، میں دین کو نہیں پہچانتا تھا۔ جب واقعی پڑھے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ دلیل کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بخاری سے شروع کرتے ہیں، امام البخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی صحیح میں، کتاب العلم میں، یقال الربانی الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ربانی اس عالم کو کہتے ہیں جو لوگوں کو چھوٹے علم سے شروع کر کے بڑے علم تک پہنچائے، لوگوں کی تربیت کریں تو انہیں پہلے چھوٹی چیزیں سکھائیں اس کے بعد بڑی، ایسا عالم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ربانی، یعنی رب والے طریقے پر ہے، یہ تربیت کرنے والا ہے، یہ صحیح تربیت کرنے والا ہے. کون؟ جو پہلے لوگوں کو وہ چیزیں سکھائے جو واقعی بیسک ہوں، اس کے بعد بڑی چیزیں سکھائے. امام البخاری نے کتاب العلم میں اس کو ذکر کیا ہے، العلم قبل القول والعمل. ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں، جن کی کتاب اگلی ہم پڑھنے والے ہیں، والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله وبكباره ما دق منها. کہتے ہیں کہ چھوٹے علم سے بڑے علم کی طرف جانے کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹا علم، علم تو علم ہے، پھر چھوٹا بڑا کیا ہے؟ کہتے ہیں چھوٹا علم وہ ہے کہ جس کا سمجھنا آسان ہو، اور بڑا علم وہ ہے جو تھوڑا دقیق ہو، اس میں باریکی ہو. تو آسان سے مشکل کی طرف جانا، یہ علم کا بنیادی فائدہ ہے. ضروری، جو بہت ضروری ہے، جس کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے، اس کو پہلے سیکھنا، اور پھر بعد میں ایسی چیزیں سیکھنا جو ہر ایک کے لیے اتنی ضروری نہیں، کسی خاص میدان کے لیے ضروری. مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ پہلے سیکھنا چاہیے یا حج کا علم؟ آپ سوچیے، لا الہ الا اللہ سب سے بنیادی چیز ہے، جس کے بغیر آدمی اسلام میں نہیں آ سکتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو مرد عورت بڑے چھوٹے سب کے لیے لازم ہے. لیکن حج، حج صرف مالداروں پر ہے، اور ان لوگوں پر ہے جو حج کی صلاحیت اور استعداد رکھتے ہیں، بیماروں پر نہیں ہے جو اپنے بستر پر پڑے ہیں. حج ان لوگوں کے لیے نہیں جو غریب ہوں. تو اب ایک آدمی حج کے بارے میں سیکھے اور لا الہ الا اللہ کے بارے میں نہ سیکھے، ایسا آدمی غلطی کر رہا ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ پہلے وہ ان چیزوں کو سیکھے جو بہت ضروری ہیں، جن کے بغیر نہیں چلتا ہے، اور اس سے بڑھتے بڑھتے وہ ایسی چیزوں کی طرف جائے جو فرض کفایہ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ما وضح من مسائلہ، یہ کیا ہے؟ چھوٹا علم. اور ما دق منہا، جو باریکی جس کے اندر ہو، یہ کیا ہے؟ یہ بڑا علم ہے. تو طالب علم میں اکثر شوق یہ ہوتا ہے کہ باریک چیزیں پہلے حاصل کریں، کہ کون سا راوی ضعیف ہے اس کے بارے میں لگ گیا، جبکہ اس کو کیا چیز شرک ہے نہیں معلوم. جو بہت ضروری ہے اس کو پہلے حاصل کریں. ایک، لہذا یہ کتاب انہی معاملات میں سے کہ جو سب کے لیے ضروری ہے اور بنیادی ہے. شیخ صالح آل شیخ کہتے ہیں، جو ابھی بھی ہیں بڑے علماء میں سے عرب میں، فَإِذَا حَصَلْتَ صِغَارَ الْمَسَائِلِ قَبْلَ الْكِبَارِ فَأَنْتَ عَلَى طَرِيقِ الْعِلْمِ. اگر تو بڑے بڑے معاملات سے پہلے چھوٹے چھوٹے معاملات سیکھے جو ضروری ہیں، تو تو واقعی علم کے راستے پر ہے اور صحیح جا رہا ہے. انہوں نے اپنی کتاب صلات اصول کی شرح میں یہ بات کہی ہے کہ اگر تو پہلے ضروری چیز، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کہ حکومت کے مسائل کیا ہیں، گورنمنٹ بدلنے کے مسائل کیا ہیں، جہاد کے مسائل کیا ہیں، آدمی وہ سیکھنے کی بات کر رہا ہے، اس میں وہ گہرائی میں جا کے معلوم کر رہا ہے، اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں. تو جو تیرا اپنا چھوٹا دائرہ ہے، تو اس کو پکے نہیں سیکھ رہا ہے، اور تو عالمی سطح پر سیکھ رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں غلطی کر رہا ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ الاہم فالمہم، زیادہ امپورٹنٹ پہلے اور اس سے کم والا اس کے بعد. جو لوگ اس معاملے کی رعایت کرتے ہیں وہ صحیح جاتے ہیں، جو نہیں کر پاتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں. علم ایک ایسا معاملہ ہے جس کا خاتمہ نہیں، ختم ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کے پاس علم تھا دین کا؟ نہیں. اللہ نے آپ سے کیا کہا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں اور زیادتی دے. معلوم ہے کہ علم کبھی ختم نہیں ہو. نبی اور رسول بن گئے، اس کے بعد بھی علم زیادہ ہے، مانگو. تو علم حاصل کرتے رہنا ہے، لیکن آپ تھک جاؤ گے اگر آپ کی صلاحیت پکی نہیں ہے. آپ اگر بنیادی باتیں سیکھے بغیر، آپ مثال کے طور پر اسکول میں دیکھیے، آپ کا بچہ الف با تا نہیں جانتا ہے، آپ اس کو تجوید میں قلقلہ سکھا رہے ہیں، آپ اس کو اقفا سکھا رہے ہیں، اس کو ابھی تک الف با تا نہیں آتا ہے. آپ کا بچہ گنتی نہیں جانتا ہے، آپ اس کو ضرب اور تقسیم سکھا رہے، ملٹیپلیکیشن سکھا رہے، گنتی نہیں آتی. بغیر گنتی کے وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی اہم ہے، لیکن اس کے بغیر وہ نہیں چل سکتا ہے. آپ پہلی سیڑھی پر قدم نہیں رکھ رہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آخری سیڑھی پر پہنچ جائے چھت پہ پہنچ جائے، نہیں ہو سکتا ہے. لہذا طالب علم کو چاہیے کہ وہ شروعات سے شروع کریں. کہاں سے شروع کریں؟ جہاں آپ ہیں وہاں سے آپ شروع کریں، دوسروں کو نہیں دیکھیں. امام بخاری کے پاس اتنا علم تھا، انہوں نے کہاں سے شروع کیے؟ الف با تا، وہیں سے شروع کیے نا. اور کہاں سے شروع کیے؟ پڑھنا آئے بغیر لکھنا آتا؟ بھلے میں لکھنا سیکھنا چاہتا ہوں، پڑھنا آتا نہیں، تو پڑھنا آئے بغیر لکھنا کیسے سیکھے گا؟ اس کو یاد رکھیں. ایک اس تعلق سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وفیہ ایضا تنبیہ لاہل العلم علی تربیۃ الامۃ کما یربی الوالد ولدہ. کہتے اس آیت میں یا اس حدیث میں تنبیہ ہے اہل علم کے لیے کہ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، ویسے ہی علماء کو طالب علم کی تربیت کرنا چاہیے. کیسے؟ کہتے ہیں فَيُرَبُّونَهُمْ بِالتَّدْرِيجِ وَالتَّرَقِّي مِنْ صِغَارِ الْعِلْمِ إِلَى كِبَارِهِ، کہ وہ طالب علم کی تربیت کریں چھوٹے علم سے بڑے علم کی طرف. وَتَحْمِيلِهِمْ مِنْهُ مَا يُطِيقُونَ، اور ان پہ وہ علم، اس علم کا بوجھ ڈالیں جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں، ان کو وہ سکھائیں پہلے مرحلے میں جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں. كَمَا يَفْعَلُ الْأَبُ بِوَلَدِهِ الطِّفْلِ فی ایصال الغذاء الیہ، جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے جب اس کو کھلاتا ہے. کھانا کھلاتے آپ بچے کو کیسا کھلاتے؟ پہلے ہی دن میں پیدا ہوا آج اور اس کو گوشت کھلاتے آپ؟ اسلام کا زبردست اور ضروری کھانا، جنت کا بھی کھانا ہے، ولحم طیر مما یشتہون، اپنی پسند کے پرندوں کا گوشت. گوشت کے بغیر ہاں چلتا؟ تو آپ کہیں ہم لوگ گوشت کے بغیر ہمارے گھر میں نہیں چلتا، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، آپ اس کو گوشت کھلاتے؟ ضروری کھانا، ہماری پہچان ہے نہیں، کتنے بھی پابندی اللہ ہم چھوڑتے، لیکن آپ اس بچے کو کھلاتے نہیں. اگر کوئی کھلانے کی بات کرے، آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آئے کہے بچے کو بھی تھوڑا کھلاؤ، اپنے ہاتھ سے کھلانے کی کوشش کرے پیار سے گوشت، نہیں بچہ ہے وہ، اس کو تو دانت بھی نہیں ابھی، وہ دودھ پیتا ہے، اس کو گوشت نہیں دے سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کے اس وقت میں اس کو کون سی غذا چاہیے؟ دودھ، اس کے بعد ہلکا، پھر گوشت کھائے گا. اسی طرح سے جیسے باپ اور ماں اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اس مرحلے میں آسان ہضم ہونے والا کھانا اس کو دیتے ہیں. جب اس کے دانت آ جاتے ہیں اور طاقت بن جاتی ہے کھانے کی، تو پھر مشکل کھانا بھی کھانے لگتا ہے. اسی طرح سے ایک استاد کو، ایک معلم کو کرنا چاہیے، اور طالب علم کو بھی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، زبردستی اٹھا کے گوشت نہ کھائے. کیا ہوگا؟ بچہ ڈال لیا امید، کیا ہوگا؟ پیٹ دکھے گا. اسی لیے بعض طلبا ایسے معاملات میں پڑ جاتے ہیں جن کے ہضم کرنے کی طاقت نہیں تھی. انٹرنیٹ پہ کسی کا سنا بیان، جنگی صفین میں کیا ہوا دیکھیں. تو نے ابھی صحابہ کے مراتب کے بارے میں اپنے آپ کو پکا نہیں بنایا، تو جنگ صفین کے بارے میں جب پڑھے گا صحابہ سے بدگمان ہوگا. تو ابھی تک اہل السنہ کا عقیدہ نہیں سیکھا ہے، تو چاہتا ہے کہ شیعہ کی غلطیاں کیا معلوم کرے، اس میدان میں جائے گا کنفیوز ہو جائے گا. تو لہذا ایک آدمی جب اس کی بنیاد پکی ہو، تو آگے کے مرحلے صحیح ہوتے ہیں. جب آپ بلڈنگ بناتے ہیں، پایا مضبوط کرتے ہیں، بولے اپنے کو بہت بڑی بلڈنگ بنانے کی، کتنی بڑی؟ 100 منزلوں والی. شروعات کہاں سے کرتا؟ ہاں کھودنا شروع کرتا، جانا اوپر کی نیچے، بلڈنگ کہاں جانے والی ہے؟ اوپر. لیکن تعمیر کی شروعات کہاں ہو رہی ہے؟ نیچے. کوئی آدمی کہے گا تم کو ڈائریکٹ بنا دو نا اوپر، یہ نیچے جانے کی ضرورت کیا، اتنا گہرا کھود رہے آپ. اونچی عمارت پکی تبھی ہوگی جب نیچے پایا پکا ہوگا. اونچا جانے کے لیے پہلے نیچا جانا پڑتا ہے، گہرا جانا پڑتا ہے. یہ پایا پکا ہوگا، عمارت پکی ہوگی. یاد رکھیں اس کو، من حرم الاصول حرم الوصول. جو انسان اصول نہیں جانتا ہے، وہ منزل پہ نہیں پہنچ پاتا ہے. تو یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں، ہمارے بعض لوگ آئے ہوں گے درس میں آج، کہیں شیطان ان کے دل میں نہ ڈالے، تین ہی باتیں ہیں نا، مر ربک ماں دینک من نبی، معلوم پڑ گیا اب اتنا بڑا اس کے لیے جانا دو مہینے کے لیے، تین باتیں سیکھنے کے لیے، دو مہینے، تین مہینے، چار مہینے، سیکھ لیا میں نے اس کو نہیں، آپ آئیں یا آپ کے دل میں ہو، میں تو سمجھا تھا تفسیر کا درس ہونے والا ہے، تفسیر نہیں، جا رہا میں سمجھا فلاں مسئلے پر ہونے والا ہے، نہیں، جا رہا میں، یقین مانے یہ بنیاد اگر آپ کو آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب آدمی پابندی سے آئے گا اس کو محسوس ہوگا آپ نے کوئی اتنا معلوم ہی نہیں تھا اس، اور یہ فرض ہے جو علم ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس عقیدے کے تعلق سے، یہ فرض عین ہے، ہر ایک پر فرض ہے، فرض کفایا نہیں ہے. کیوں؟ آپ کو کیسے معلوم پڑا ہے فرض عین ہے؟ بتائے، کون بتائے گا؟ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو علم ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں، یہ فرض عین ہے. ہاں ہاں، لیکن کون یہ وہ علم ہے؟ جیسے حج کا بھی تو علم ہے، کیا حج کا علم فرض عین ہے؟ ہر مسلمان کو حج سیکھنا فرض ہے، جب حج کرنا ہی فرض نہیں تو سیکھنا کیسے فرض ہوگا؟ ابھی جو حدیثیں پڑھی گئیں جو قبر سے متعلق تھیں، کس کا ٹیسٹ ہونے والا ہے؟ مالداروں کا، علماء کا، کس کا؟ ہر ایک کا ہونے والا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر ایک سے پوچھا جائے گا تو معلوم ہوا کہ اس کا جاننا ہر ایک پر، اللہ، رسول اور دین اسلام، اس کا جاننا اگر ہر ایک پر فرض نہیں ہوتا تو ہر ایک سے سوال بھی نہیں ہوتا. جب ہر ایک سے سوال ہونے والا ہے کا مطلب یہ علم کیا ہے؟ ہر ایک پر فرض ہے. تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے. دوسری چیز، ایک تو چیز یہ ہے کہ چھوٹے سے بڑا علم، تو اس سے دل چھوٹا نہیں کرنا کہ کتاب چھوٹی ہے. یہ کاغذ دیکھ کے بہت سارے لوگ یہ پڑھا رہے ہیں ایک ہی پیج، ایسا لگتا ہے اتنا بڑا لا کے دیں گے تو خوش، ہاں ماشاء اللہ کچھ تو بڑا پڑھنے والے، اس میں بھی پریشان ختم کب ہو گئے آدمی، ایسا بھی مصیبت اور ویسا بھی مصیبت. پہلی چیز، چھوٹا علم بڑا ہوتا ہے، کیونکہ پایا مضبوط ہوگا آگے مضبوط ہوگا. آپ کے بچے کو ٹیچر، اگر آپ کیا بنانا چاہ رہے ہیں، انجینئر، آپ اسکول میں لے کے گئے، وہ کیا سکھا رہا؟ بولو ون ٹو. بولے ون ٹو سکھا رہے ہیں انجینئر بنانے کا ہے. بولے انجینئر یہاں سے شروع ہوتا. سمجھ میں آیا؟ ون ٹو کے بغیر سائنٹسٹ نہیں. تو یہ بنیاد ہے، اگرچہ چھوٹا ہے لیکن بڑا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. سمجھا؟ ایک. دو، دروس میں ثواب جمنا، لوگ جم نہیں پاتے ہیں اس لیے ناکام ہوتے ہیں، اور کسی بھی کام میں آدمی نہیں جم پائے ناکام ہوتا ہے. اس تعلق سے امام خطیب البغدادی نے اپنی کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، روایت کرنے والے کے لیے اور حدیثوں کے درس میں آنے والے اور سننے والے کے لیے کن آداب کی رعایت ضروری ہے، اس پر ایک کتاب لکھی ہے. درس میں کیسے آنا، اس پہ کتاب خطیب بغدادی کی ہے. حدیث کیسے سننا، اس پر ایک کتاب ہے. اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. کہتے ہیں الفضل، قال الفضل ابن سعید ابن سلم، فضل ابن سعید ابن سلم کہتے ہیں کان رجل یطلب العلم، ایک شخص تھا وہ علم حاصل کرنا چاہتا تھا، فلا یقدر علیہ، لیکن نہیں کر پاتا تھا. آدمی بعض اوقات کسی کے پکڑ کے لانے سے بھی آتا، بیٹھتا، سنتا، دائیں بائیں سب کو دیکھتا، بولتا سب اوپر سے جا رہا، ماشاء اللہ بہت اوپر سے جا، بہت زبردست ہے، لیکن میرے کام کا نہیں ہے، کیونکہ شروع میں نہیں ہو پاتا ہے. تو فلا یقدر، علم کا شوق تو ہے لیکن کر نہیں پاتا تھا. حدیث یاد کرنا، سننا، دھیان دینا، پوری حدیث اینڈ تک دھیان دیتے بیٹھنا، نہیں ہو پاتا تھا اس سے. فعزم علی ترکی، اس نے پکا کر لیا، اب بس چھوڑ دینا، یہ میدان میرا نہیں ہے. فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد أثر الماء فيها، اس کا گزر ایک جگہ سے ہوا تو اس نے دیکھا کہ پانی اوپر سے گر رہا ہے اور ایک چٹان نیچے ہے، اور پانی مسلسل اس پہ گرتا رہتا ہے، تو اس چٹان پر اس پانی کے گرنے سے نشان بن گیا. چٹان پر، پتھر کی چٹان ہے، اس پر پانی گرتے گرتے، جسے ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں جہاں ہمارا نل ہوتا ہے وہاں کی جگہ میں تھوڑا سا زمین جب دبی ہوئی ہوتی ہے، کیسا دبی ہو، نل کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے. تو اس نے دیکھا چٹان پر پانی گرتا ہے تو چٹان پہ اثر ہو گیا، اس پہ گویا کہ ایک چھید ہو گیا ہے. فقال الماء على لطافته قد اثر في صخره على كثافتها. اس نے کہا دیکھو پانی ایک دم لطیف ہے، ہلکا ہے، چٹان کثیف ہے، سخت ہے. پانی نرم، چٹان سخت. نرم پانی نے سخت چٹان میں کیا کر دیا؟ سوراخ کر دیا، چھید کر دیا. تو کہتے ہیں کہ واللہ لأطلبن العلم فطلب فأدرک. اس نے کہا اللہ کی قسم اب میں لگ جاؤں گا علم کے میدان میں. اس نے سبق کیا لیا، پانی کمزور ہے اور چٹان مضبوط ہے، یہ نرم ہے یہ سخت ہے، لیکن سوراخ کیسے ہوا اس میں نرم ہونے کی وجہ سے؟ دیکھیے زیادہ مضبوط کون ہے؟ پانی کی چٹان. سخت کون ہے؟ تو سخت چیز میں سوراخ اس سے سخت ہوتا نا، کہ نہیں؟ کاٹا کیا ہے آپ، مطلب ہتھوڑی کو پتھر سے توڑ دے کہ پتھر کو ہتھوڑی سے توڑ دے؟ آپ سمجھ میں آئے، زیادہ سخت سے کم سخت کو توڑا جاتا ہے نا، اس میں سوراخ کیا جاتا ہے. ڈرل مشین پتھر کی لے کے آپ لوہے میں کر سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن لوہے سے پتھر میں آپ ڈرل کرتے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں قاعدہ الگ ہو گیا، پانی کیسا ہے؟ سخت ہے پتھر سے؟ نہیں. سوراخ کیسا ہوا؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اس میں سوراخ ہوا؟ کون بتائے گا؟ دوام، مسلسل. تو اس آدمی نے سبق لیا کہ میں کچا ہوں پانی کی جیسا، علم بہت مضبوط ہے، نہیں آ رہا میرے قبضے میں، لیکن اگر یہ پانی پتھر میں سوراخ کر سکتا ہے، اگر میں لگاتار دین کے علم کے لیے کوشش کرتا رہوں، میں علم کو حاصل کر سکتا ہوں. کہ لگاتار سے اثر ہوتا ہے، لگاتار سے جب پتھر میں سوراخ ہوتا ہے، یہ پانی پتھر میں سوراخ کرتا ہے، میری کھوپڑی میں علم کیوں نہیں جائے گا؟ تو اس نے یہ سبق اس سے لیا اور اس نے کیا کہا؟ واللہ لأطلبن العلم، اللہ کی قسم اب میں علم حاصل کروں گا. فطلب فأدرک، کہتے ہیں اب اس نے علم کے معاملے میں مصروف ہوا اور اس نے علم حاصل کر لیا. تو کامیاب لوگوں میں شامل ہوا کس سے؟ پابندی سے. تو دوسری چیز آپ یاد رکھیں کہ آپ اس معاملے میں پابندی کو اختیار کریں. یہ دو چیزیں تھیں جو اس کو یاد رکھنا ہے. آج کیا سیکھے کون بتائے گا؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے، یعنی پہلا درس ہمارا، دوسرا درس کے بعد شروع ہوگا. کیا سیکھے ہم نے آج؟ نمبر ایک کون بتائے گا؟ ہاں جی، ہمارا رب کون ہے. یعنی یہ ایک چیز ہم نے سیکھی کہ تین چیزیں ہم کو، کوئی اور بتائے گا اور مزید؟ ہاں، تین اصول جاننے کے فائدے. کیا فائدہ ہے؟ اور دو، دوسرا فائدہ ایمان کی مٹھاس اس کو نصیب ہوگی. تو ان تین چیزوں کے سیکھنے کی اہمیت ہم نے سیکھی. من ربک، ما دینک، من نبیک. اور اس کا فائدہ مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد ہے. مرنے کے بعد کیا ہے؟ قبر میں جواب دینا آسان ہوگا. مرنے سے پہلے کیا ہے؟ ایمان کی لذت نصیب ہوگی. علم کے بارے میں دو چیزیں ہم نے یاد سیکھی، کیا ہے وہ؟ کون بتائے گا یہاں سے؟ ہاں، جیسے سیڑھی کا معاملہ ہے، چھوٹے علم سے بڑے علم کی طرف جانا. چھوٹے سے مراد چھوٹا نہیں، بنیادی، جس پر باقی کی عمارت قائم ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا ہے. دیکھنے میں وہ سادہ ہوتا ہے لیکن باقی پورا اس پر ٹکا ہوا ہوتا ہے. تو پہلے سادہ، موٹا، بنیادی علم حاصل کرنا، اس کے بعد باریکیوں میں جانا. دوسری چیز کیا سیکھی؟ دوا. ہاں، پابندی، غیر حاضری کی یا حاضری کی؟ پابندی سے نہیں آ رہا ہوں میں. دوام سے مراد کیا ہے؟ یعنی دوام کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں، کیا مطلب، کیا کرنا ہے اس میں؟ مسلسل لگے رہنا. کہاں؟ ہاں دینی مجلس. دل نہیں چاہتا انسان کا کہ بیٹھا رہے, عادت نہیں ہے, اور خصوصاً اس دور میں واٹس ایپ کے علاوہ کہیں پابندی نہیں کر سکتا آدمی. آج اتنا آدمی بے چین ہو گیا ہے کہ اس کو ایک جگہ چین نہیں آ سکتا ہے. دینی مجالس میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا بہت بڑا مجاہدہ ہے. تو یہ دو چیزیں ہم نے سیکھی.